الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وحمل لواء سنته وأوفى بعهده إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. یہ میرے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ میں آپ سے اور جماعت کی اس عظیم ادارے جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کی طالبات سے مخاطب ہوں، اور یہ بہت ہی حوصلہ افزائی اور خوشی کا مقام ہے کہ اس مدرسہ میں طالبات نے صحیح بخاری کی تکمیل کی ہے، ورنہ بڑے بڑے ادارے اور پھر خاص طور پہ جو حکومتی جامعات ہیں ان میں اسلامی علوم میں لوگ پی ایچ ڈی تک کر جاتے ہیں اور صحیح بخاری کی شکل تک نہیں دیکھی ہوتی. چند حدیثیں ان کے نصاب میں شامل ہوتی ہیں. یہ ان مدارس کی سعادت ہے اور ایک عظیم کردار ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث داخل نصاب ہیں، اور یہ کتب پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، اور یوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی. چونکہ وقت بڑا محدود ہے اور ہمارا ایک پروگرام مغرب کے بعد طے شدہ ہے، تو بہت زیادہ کسی تفصیل کی بجائے اس ترجمۃ الباب پر جو امام بخاری نے قائم فرمایا ہے، اور یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے، اس حوالے سے کچھ بات ہو جائے. یہ آخری باب صحیح بخاری کا در حقیقت ایک گمراہ فرقے پر رد ہے، اصلی مقصود ہے اس باب کو قائم کرنے کا ایک فرقہ جبریہ جو قدریہ کے بالمقابل تھا. قدریہ تقدیر کے منکر تھے اور جبریہ اس قدر تقدیر کو مانتے تھے کہ انہوں نے بندوں کی ساری حرکات اور بندوں کے اعمال کو بھی تقدیر کی مجبوری قرار دے دیا. جیسے جتنی قوت سے گیند دیوار کو ماری جائے اتنی قوت سے وہ آپ تک پلٹتی ہے. جتنی قوت سے قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا اور اسی قوت سے جبریہ نے ان کے اس گمراہ عقیدے کا رد کیا تو وہ بھی اس میں افراد کا شکار ہو گئے. قدریہ نے تقدیر کا انکار کر کے ایمان کے ایک اہم رکن کا انکار کر دیا اور جبریہ نے تقدیر پر ایمان لا کر بندوں کے اعمال تک کو مجبوری قرار دے دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان مجبور ہے تقدیر کے لکھے ہوئے پر. لہذا جو انسان نیک عمل کرتا ہے تو وہ بھی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے, اور جو برے عمل کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے. تو نیکی اور بدی برابر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے ان آخری ابواب میں جبریہ کی تردید کی ہے اور یہ آخری باب وزن اعمال کا اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم انسانوں کے اعمال کو تولیں گے. کیوں تولیں گے؟ تاکہ ان کا حساب لیں. تو پھر حساب کا کیا معنی ہے؟ اگر انسان مجبور محض ہے اور اس کی نیکی بھی تقدیر کی مجبوری ہے اور اس کا گناہ بھی تقدیر کی مجبوری ہے تو پھر وزن اعمال کا کیا مقصد ہے؟ وزن اعمال اسی لیے ہے نا کہ کسی کی نیکیاں بھاری ہوں گی اور کسی کے گناہ بھاری ہوں گے. جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی اسے نیک جزا ملے گی, جنت کا داخلہ, اللہ کی رضا, اور جس کے گناہ بھاری ہوں گے اسے سزا ملے گی, اللہ کی ناراضگی, جہنم کا داخلہ. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. یہاں اللہ کے میزان کے بھاری اور ہلکے ہونے کا ذکر ہے, اور یہ سب حساب و کتاب کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. تو اگر انسان مجبور ہے, مجبور محض, اور بقول جبریہ کے ایک انسان جو بھی حرکتیں کر رہا ہے, جو بھی اعمال کر رہا ہے, کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کا رخ مسجد ہوتا ہے, اور کوئی گھر سے نکلتا ہے اور اس کا رخ سینما یا شراب خانہ ہوتا ہے, اور جبریہ دونوں کو مجبور قرار دے کر برابر سمجھتے ہیں, تو پھر وزن اعمال کا معنی کیا ہے؟ پھر اللہ پاک اعمال کیوں تولے گا اور اعمال کو تول کے حساب کیوں لے گا, اور اعمال کے وزن پر جنت اور جہنم کے فیصلے کیوں فرمائے گا؟ تو یہ ایک رد ہے جبریہ فرقے پر جو سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے سارے اعمال درختوں کے پتوں کی حرکت کی مانند ہیں. درخت کے پتے اپنے اختیار سے نہیں ہلتے, ہوا چلتی ہے تو ہلتے ہیں. یا کوئی راشا کا مریض ہو اور وہ کب کبھی اس کے ہاتھوں پر قائم رہتی ہے, وہ کب کبھی اس کے اختیار سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے راشے کے مرض کی بنا پر ہوتی ہے. تو اسی طرح انسان بھی مجبور محض ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے خاموش طریقے سے مدلل انداز سے جبریہ کی تردید فرمائی. اس سے قبل بھی 6-7 باب اسی گمراہ فرقے کی تردید میں ہے, اور یہ آخری باب بھی اسی گمراہ فرقے کی تردید میں, کہ اگر انسان مجبور محض ہے لکھے ہوئے پر تو میزان کے ذریعے حساب کا کیا معنی ہوگا, جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں کیوں جائیں گے, جن کے گناہ بھاری ہوں گے وہ جہنم میں کیوں جائیں گے. تو یہ ایک تردید ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ محدثین کا یہ تمیز ہے کہ انہوں نے دین اسلام پر اٹھنے والے حملوں کا قلع کما کیا, تفنید کی اللہ کی توحید کا اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پوری طرح دفاع کیا. اس دور میں اہل الرائے بھی تھے جن کا تمیز رائے تھا, اور جو فقہا کی اصطلاح سے معروف تھے اور خوب لکھتے تھے. ایسے ایسے مسائل بھی جو شاید قیامت تک رونما نہ ہو سکے, تو عین اسی دور میں محدثین انہوں نے یہ بات ٹھان رکھی تھی کہ اسلام پر اٹھنے والے حملوں کا ہم نے قلع کما کرنا ہے, ازالہ کرنا ہے, اور اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی حفاظت کرنی. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو تالیف کا مقصد اور سبب جو بہت سے بیان ہوئے, ان میں سے ایک سبب امام بخاری کا خواب تھا. امام بخاری رحمہ اللہ خواب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمائیں اور آپ کے ہاتھ میں پنکھا ہے, اور پیغمبر علیہ السلام پر مختلف جانور جیسے مکھی ہے مچھر ہے یہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پنکھے کے ذریعے ان کو دور کر رہے ہیں, ان کیڑوں مکوڑوں کو دور کر رہے ہیں. تو یہ خواب اور بھی کئی لوگوں نے دیکھا. اس وقت امام بخاری کے شیخ اسحاق ابن راہوے ان سے اس خواب کا ذکر کیا گیا. اسحاق ابن راہوے بڑی چوٹی کے محدث ہیں, فرماتے ہیں کہ انت تذب الکذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ جھوٹ باندھیں گے, جھوٹی روایتیں منسوب کریں گے, آپ کی پیش کردہ شریعت پر حملہ کریں گے, اور آپ اس جھوٹ کا ازالہ کریں گے اور دین کا دفاع کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے دفاع کی توفیق دے دیں. تو حقیقت یہ کہ اگر آپ غور کریں, اور یقیناً طالبات نے پڑھا ہوگا کہ صحیح بخاری کا ہر باب کسی نہ کسی گمراہ فرقے کی تردید ہے, ہر باب. اور امام بخاری نے یہ علم نافع دیا ہے کہ پورا دین کتاب و سنت سے ثابت ہے, یہاں بدعت کی محدثات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور پورا دین ثابت اور موجود ہے. صحیح احادیث کے ذریعے اس نقطے کو واضح کیا, اور پوری صحیح بخاری کا جو سفر ہے اس میں اس نقطے پر قائم رہے, اور یہ آخری باب بھی اس کی مثال ہے. امام بخاری نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا, لیکن دلائل کا انبار لگا کے اپنا موقف پیش کر دیا اور اس گمراہ فرقے کی تردید کر دی. اور اصل تردید دلائل کے ساتھ ہوتی, صرف نعروں اور جذباتی باتوں سے نہیں ہوتی, کسی ترغیب اور لالچ سے نہیں ہوتی, کسی قسم کے خوف سے نہیں ہوتی, بلکہ اصل جو رد ہے گمراہ فرقوں کا, گمراہ تحریکوں کا, محدثات اور بدعات کا, وہ دلائل کے ساتھ ہوتی. اور دلائل کا انبار محدثین کے پاس تھا. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے, من طلب الحدیث فقد قویت حجته, جو حدیث کا طالب علم ہے, جو حدیث کو حاصل کرتا ہے, حدیث کو پڑھتا ہے, اس کی حجت, اس کی دلیل سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے. سب سے زیادہ قوی دلیل اس شخص کی ہے جو حدیث کا طالب علم ہے, اور جس کا سینہ علم حدیث سے کورا ہے وہ دلائل کے میدان میں تہی دست ہے, تہی دامن ہے. اور اہل الرائے ان کا وتیرہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر اہل السنہ ہم پر حجت قائم کرے قرآن کے ذریعے تو قرآن میں ہم تاویل کریں گے، بے شمار تاویلوں کے راستے کھلے ہیں. اور اگر اہل الحدیث اہل السنہ ہم پر حجت قائم کریں حدیث کے ذریعے تو حدیثوں کو رد کرنے کے لیے، حدیثوں کا انکار کرنے کے لیے، حدیثوں کو ٹالنے کے لیے ہم نے بڑے قواعد بنا دی، بڑے قانون بنا دی. مثلا خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد سے احکام ثابت نہیں ہوتے. اتنا بڑا یہ قانون ہے جو دجل ہے. متواتر اور احاد کی تقسیم، اس تقسیم سے سلف صالحین آگاہ نہیں تھے، یہ متاخرین کی بدعت ہے. آپ اصطلاحی طور پر حدیثوں کا نام رکھ سکتے ہیں کہ فلاں متواتر ہے اور فلاں واحد ہے، لیکن متواتر اور احادیث کی قوت میں فرق کرنا اور یہ کہنا کہ خبر احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، احکام ثابت نہیں ہو سکتے، بلکہ عقیدے اور احکام کے اثبات کے لیے صرف قرآن ہے یا حدیث متواتر، یہ قاعدہ بدعت ہے. ہم اس قاعدے کو نہیں مانتے. جو قرون اولا آپ اس میں جائیں تو قرون اولا میں احاد اور تواتر کی کوئی تقسیم نہیں تھی، اور اس تقسیم کی اساس پر شرعی نصوص کا انکار نہیں تھا. یہ تو ان لوگوں کا وتیرہ ہے جن کے سینوں میں چور ہے اور جو ہر موقع پر ہر مرحلے میں صرف اپنے مزعومہ مذہب کا دفاع چاہتے ہیں. ان کو کتاب و سنت کے دفاع کی توفیق نہیں ہے، انہیں پیغمبر اسلام کے حدیث کے دفاع کی توفیق نہیں ہے، انہیں صحابہ کی جماعت کے دفاع کی توفیق نہیں ہے. وہ دفاع کرتے ہیں پوری زندگی اپنے امام کا، اپنے مذہب کا اور اپنے عقیدے کا. اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، سچ بولنا پڑے، ایسے ایسے قواعد بنانے پڑے جن قواعد کا قرون اولا میں نام تک نہیں تھا، نشان تک نہیں تھا. تو یہ عہد الرائے کا وتیرہ ہے. اب دیکھیں حدیث متواتر، متواتر کب بنے؟ ایک حدیث پیغمبر علیہ السلام سے ایک صحابی نے سنی، دو نے سنی، دس نے سنی، سو نے سنی. اب اس حدیث کے پیغمبر علیہ السلام سے نقل کرنے والے سو صحابی، اب یہ صحابی پھیل گئے، کوئی عراق چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی فلسطین چلا گیا، کوئی مکہ، کوئی مدینہ. جہاں وہ صحابی پہنچا اس نے جا کر پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کر دی. مثلا عراق میں ایک صحابی گیا، اس نے پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کر دی. سننے والے سو ہیں لیکن اہل عراق کے لیے ایک نے بیان کی. اب وہ ایک جو صحابی بیان کرنے والا ہے اس کا بیان کرنا اہل عراق کے لیے حجت ہے یا نہیں؟ وہاں تو کوئی تواتر نہیں. وہ تو ہم نے کتابیں دیکھی، یہ حدیث صحیح بخاری میں انس سے مروی ہے، صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اور فلاں کتاب میں فلاں صحابی سے، فلاں صحابی سے اسانید ہم نے جمع کی، پتہ چلا کہ سو سندے ہیں اس حدیث کی. ہم نے کہا کہ یہ خبر متواتر، لیکن قرون اولا میں اس کا تواتر ثابت نہیں تھا. حجت تھی یا نہیں تھی؟ اہل عراق کہہ سکتے تھے کہ آپ اکیلے ہیں، عقیدے کی حدیث بیان کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے. لیکن نہیں، انہوں نے مانا، ان کے قلوب سلیم تھے، فطرتیں سلیم تھی. تو یہ ایک چور دروازہ ہے بہت بڑا، احادیث کو رد کرنے کے لیے اور احادیث کا انکار کرنے کے لیے. ایک چور دروازہ یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر عقل کے خلاف ہو، قیاس کے خلاف ہو، تو اس کے راوی کو دیکھو، اگر وہ غیر فقیہ ہے تو وہ حدیث مردود ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. احادیث کو ٹالنے کے منصوبے، مگر محدثین کی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں رہی اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ، جو پیغمبر اسلام کی احادیث کا دفاع کرے گا. کسی نے خلیفہ
ہارون رشید سے کہا کہ فلاں شخص حدیثیں گھڑتا ہے، فلاں شخص حدیثیں گھڑتا ہے، کوئی انتظامی سطح پہ اس کی سرکوبی ہونی چاہیے، اس کی تفنید ہونی چاہیے۔ ہارون رشید نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں، عبداللہ بن مبارک زندہ ہے، اللہ اکبر، کوئی فکر کی بات نہیں، اگر کوئی حدیثیں فدا کرتا ہے، حدیثیں گھڑتا ہے، تو اس کی سرکوبی کے لیے کسی سرکاری مشنری کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سرکوبی کے لیے عظیم محدث عبداللہ ابن مبارک زندہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے صحیح بخاری کی تعلیم کے دوران یہ دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ ہر باب میں کسی نہ کسی بدعتی گروہ کی تردید ہے، جیسے یہ آخری باب، اس میں بنیادی طور پہ مرجعہ کا رد، جو اس قدر یہ جبریہ کے جو اس قدر تقدیر کو مانتے ہیں کہ انہوں نے بندوں کے سارے اعمال کو، ساری حرکات کو استقرار قرار دے دیا کہ ہر انسان تقدیر کے آگے مجبور محض، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور کتاب و سنت نے کیا دعوت پیش کی، لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم میں سے جو چاہے صراط مستقیم کو اپنا لے، مانا بندوں کی چاہت ہے، بندے مجبور محض نہیں، انبیاء کی تعلیم بندوں کے لیے عام ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اس میں سے جو چاہو تم راستہ منتخب کر لو، یہ صراط مستقیم ہے جو انبیاء کی دعوت ہے، اور یہ ٹیڑھا راستہ جو شیطان کی دعوت ہے، انبیاء کی دعوت کا نتیجہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے، اور شیطان کی دعوت کا نتیجہ جہنم اور اللہ کی ناراضگی۔ اب انسان کو اختیار دیا گیا، جس راہ کو چاہو منتخب کر لو، لیکن جو انسان جس راہ کو منتخب کرے گا اس کا انتخاب اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ تو اس کا معنی یوں کہ ایک انسان مخیر بھی ہے اور میسر بھی ہے، مخیر اس لحاظ سے کہ دعوت پیش کر دی گئی، اب تم جس راستے کو چاہو منتخب کرو، میسر اس لحاظ سے کہ انسان جو بھی راستہ اپنائے گا، جو راستہ قبول کرے گا، وہ اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں۔ آخری سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو جنت کے راستے کے تعین کی توفیق دیتا ہے اور بعض بندوں کو جہنم کے راستے کو منتخب کرنے کی توفیق دیتا ہے، ایسا کیوں؟ اللہ کے علم میں فلاں شخص جنتی کیوں ہے اور فلاں جہنمی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو جنت کے راستے پر کیوں لگایا اور فلاں شخص کو جہنم کے راستے پر کیوں لگایا؟ یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس۔ اسی معنی میں تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے جس پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور انبیاء کی دعوت کو ہم پڑھیں، اس کو حاصل کریں، اس کو اپنائیں، یہ اللہ رب العزت کی رضا کا راستہ ہے۔ ایک اور گمراہ فرقہ معتزلہ جو عقل کے مدرسہ کے ولید ہیں، مدرسہ عقل کے ولید ہیں، جو نقل پر عقل کو ترجیح دیتے ہیں، معتزلہ، جیسے آج بھی بہت سے زعماء موجود ہیں جو بہت سی احادیث کو پرکھنے کے لیے ایک معیار بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ معیار ہے درایت کا۔ انہوں نے حدیث کو تقسیم کیا دو حصوں میں، ایک روایت حدیث، دوسرا درایت حدیث۔ اچھا، درایت حدیث کے قواعد اگر محدثین کے قوانین سے مستفاد اور ماخوذ ہوں تو یہ قابل تعریف ہے، لیکن درایت بھی وہ جو اپنی، ان کی درایت، اپنی سمجھ، جیسے بہت سے مکاتب فکر ہیں، اصلاحی مطلب فکر، مودودی مطلب فکر، وہ کئی احادیث کو اپنی درایت پر پرکھتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ یہ حدیث ہماری عقل قبول نہیں کرتی، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. جیسے معروف حدیث نا, ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے, وہ جھوٹ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خشیت کی بنا پر ان کو جھوٹ سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ ہے نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے, قرآن کچھ کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم صدیق النبی, اور حدیث کہہ رہی ہے کہ تین موقعوں پر جھوٹ بولے. تو یہ حدیث ہماری عقل اور درایت پر فٹ نہیں آ رہی, حالانکہ قصور فہم کا ہے, قصور فہم کا ہے. قرآن اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں, کوئی اختلاف نہیں, قصور اپنے فہم کا. تو یہ جو درایت کے قواعد بنائے گئے ہیں حقیقت میں اسی معتزلی مدرسہ کے افکار ہیں, اسی کی وراثت ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ ہم اعمال کو تولیں گے, نماز کو تولیں گے, روزے کو تولیں گے, حج کو تولیں گے, عقل یہ بات نہیں مانتی کہ یہ اعمال کیسے تولے جائیں. ترازو پر وہ چیزیں تولی جاتی ہیں جن کا وجود ہو, چینی ہے, آٹا ہے, گندم ہے, ان کا وجود ہے, یہ تلتے ہیں, تولے جاتے ہیں. نماز کیسے تولو گے, روزہ کیسے تولو گے, حج کیسے تولو گے, اور گمراہ اعمال میں زنا کیسے تولو گے, شراب نوشی کیسے تولو گے. تو چونکہ عمل کا جسم نہیں ہے, عمل کا وجود نہیں ہے, بلکہ عمل تو اعراض میں سے ہیں, تو ان کا تولا جانا کیسے ممکن ہو. حالانکہ جواب بڑا آسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ خبر کس نے دی کہ ہم اعمال کو تولیں گے؟ اللہ تعالی نے. اعمال کو کس نے تولنا ہے؟ اللہ تعالی نے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو خبر دی اللہ اس پر قادر, اللہ وہ کرنے پر قادر ہے. یہ خبر اللہ رب العزت نے دی کہ ہم قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تولے گا, وہ تولنے پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر, ہر عمل پر قادر. تو یہ بھی ایک مقصود ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ گمراہ فرقہ معتزلہ جو وزن اعمال کا منکر ہے محض اپنی عقل کی بنا. حالانکہ اگر یہی ایک حجت ہو کہ اعمال اعراض ہیں, اسی حجت کے تحت اگر میزان کا انکار ہے, تو قیامت کے دن تو اس میزان میں اجسام کے وزن کا بھی ذکر, جیسے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ٹانگوں کے بارے میں, لہو ما اثقل فی المیزان من احد, کہ عبداللہ کی یہ دو ٹانگیں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. اس کا معنی یہ کہ صاحب اعمال کو بھی تولا جائے گا, اس کا تو جسم ہے نا. اسی طرح بعض احادیث سے صحیفوں کے تولنے کا ذکر ملتا ہے, جیسے حدیث بتاقہ, ایک شخص لایا جائے گا اس کے پاس گناہوں کے 99 دفاتر ہوں گے, 99 رجسٹر گناہوں کے, اور نیکی کی صرف ایک پرچی ہوگی. اللہ تعالی حسنات کے میزان میں پرچی کو رکھے گا, اور گناہوں کے میزان میں, گناہوں کے پلڑے میں ان 99 دفاتر کو رکھے گا اور وزن ہوگا. تو یہ حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ صحیفے بھی تولے جائیں. تو جس کٹ حجتی کی بنا پر معتزلہ میزان کا انکار کرتے ہیں, وہ تو اسی مقام پر مدفوع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجسام کے تولنے کا بھی ذکر کیا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعراض کو تولنے پر قادر ہے, نماز کو تولنے پر قادر ہے, حج کو تولنے پر قادر ہے, روزے کو تولنے پر قادر ہے, کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر. آج آپ کی سائنس نے اعراض کو تول کر اس حجت کا ازالہ نہیں کر دیا. آپ کی سائنس گاڑی میں ایک میٹر ہے جو گاڑی کی رفتار کو تولتا ہے, تھرمامیٹر ایک آلہ ہے جو انسان کے جسم کی حرارت کو تولتا ہے. حرارت بھی اعراض میں سے ہے اور رفتار بھی اعراض میں سے ہے. ایسے آلے ایجاد ہو چکے ہیں جو اعراض کو تولتے ہیں, اعراض کو تولتے ہیں. جیسے کوئی مشروب, اس مشروب میں کتنی مٹھاس ہے, وہ مٹھاس آلے چیک کرتے ہیں, مٹھاس اعراض میں سے. چینی جسم ہے اور چینی کی مٹھاس یہ آراز میں سے، نمک جسم ہے اور نمک کی جو نمکینی ہے وہ آراز میں سے ہے، اس کا وجود نہیں. اور ایسے آلات موجود ہیں جو ان ساری چیزوں کو تول رہے ہیں. کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. تو اللہ خود اس کی قدرت کیسی؟ تو دوسرا جو مقصود تھا اس باب کو قائم کرنے کا، معتزلہ، ان کا رد کہ مدرسہ عقل جو ہر چیز کو عقل پر پرکھتا ہے اور جب ان کی اپنی ذاتی عقل پر وہ فٹ نہ آئے تو اس کا انکار کر دیتے. ہمارے لیے نور وحی، کتاب و سنت کی خبریں، اللہ اور اس کے رسول کے بیان، یہ کافی ہے، یہ کافی. اور اللہ ہر چیز پر قادر. اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میزان کی خبر دی ہے کہ ہم قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولیں گے، تم ڈر جاؤ اور اس مرحلے کی تیاری کرو. قیامت کے دن حساب کے دو مرحلے ہیں اعمال کے تعلق سے. ایک مرحلہ اعمال کی گنتی کا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا اعمال کو گن کر، نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، گناہ کتنے کیے، اعمال کی گنتی ہو رہی. اور یہ حساب کافی نہیں، اگلا مرحلہ اعمال کے وزن کا ہے کہ انہی اعمال کو تولا بھی جائے. جن اعمال کو گنا گیا ہے اب ان اعمال کو تولا جائے، گنتی کے ذریعے یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال پورے ہیں یا نہیں. جیسے کچھ لوگ ایک نماز پڑھتے باقی نہیں پڑھتے، چار نمازیں پڑھتے باقی نہیں پڑھتے، ایک مہینہ پڑھ لے پھر چھوڑ دے، رمضان میں اہتمام کیا رمضان گزرا پھر چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ نمازیں پوری ہیں یا نہیں، روزے پورے ہیں یا نہیں، زکات پوری دی یا نہیں دی. یہ مرحلہ ہے اعمال کی گنتی کا. جیسے بعض پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا ہے، یعنی مقدار اور معیار کی ضمانت. مقدار کیا ہے؟ پیٹرول پورا ہونا چاہیے، پورا ہے یا نہیں. اور معیار کیا ہے؟ اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں، کسی چیز کا اضافہ تو نہیں، پیٹرول کا معیار درست ہے یا نہیں. قیامت کے دن پہلے اعمال کو گنا جائے گا اور یہ حساب ہے مقدار کا، پھر اعمال کو تولا جائے گا اور یہ حساب ہوگا معیار کا. پہلے یہ دیکھا جائے گا اعمال پورے ہیں یا نہیں، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال اپنے معیار کے مطابق ہیں یا نہیں. اعمال کا معیار کیا ہے؟ اعمال کا معیار یہ ہے کہ یہ عمل، یہ نماز، یہ روزہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں یہ سارے اعمال انسان نے کیے تو تھے لیکن اپنے بزرگوں، اپنی برادری، اپنے اماموں اور اپنے پیر و مرشد کے طریقوں کے مطابق. یاد رکھو جو عمل پیغمبر اسلام کی سنت پر قائم نہیں ہوگا وہ عمل اللہ کے میزان میں وزن کے قابل نہیں ہوگا، بالکل بے وزن ہوگا. وہ میزان، اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ ایسے اعمال کو نکال کے باہر پھینکے، وہ وزن کے قابل ہی نہیں ہوگی. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا. ہاں سنت کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اتنا وزنی ہو جائے گا کہ ایک کھجور قیامت کے دن احد پہاڑ بن جائے گی، ایک کھجور احد پہاڑ بن جائے گی، اتنا وزنی ہوگا. اور اگر اخلاص نہیں ہے اور پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع نہیں ہے تو اللہ کے میزان میں وہ سارے اعمال صفر. جو قرآن نے خبر دی ہے نا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ اچانک آئے گا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی، کیونکہ نیکیاں ان کے ساتھ، وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہر سال حج کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، زکاتیں دی ہیں، وہ خوش ہوں گے، اپنے اعمال کو یاد کریں گے. لیکن ان کے اعمال کا معیار ثابت نہیں ہوگا، کہیں ریاکاری ہوگی اور کہیں سنت کی مخالفت ہوگی. پھر اچانک کیا فیصلہ ہوگا؟ تمہاری ساری کوشش مردود. قل هل نربيكم من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے پیغمبر، ان کو بتاؤ کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا کس کا ہوگا، نقصان کس کا ہوگا؟ ان لوگوں کا جو دنیا میں محنتیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے اور کام کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، بڑے مجاہدے اور بڑی محنتیں، اور یہ سوچ کر کرتے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ جو کر رہے تھے بیکار محض اور بالکل برباد. یہ وہ لوگ جن کے عمل کی گنتی تو ہے، گنتی پوری ہے، مگر عمل کا معیار ثابت نہیں. معیار کیا ہے؟ اخلاص. عمل کا خالص ہونا اللہ کے لیے. معیار کیا ہے؟ اس عمل کا مطابق ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. یہ معیار. گنتی تو پوری ہے، معیار موجود نہیں. تو اصل چیز تو یہ تھی کہ اللہ کے میزان کی ہم حقیقت کو جانیں اور پہچانیں، اور اس میزان کے حساب کی تیاری کریں. تیاری کس طرح؟ کہ ہمارا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہو اور ہر عمل پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہو. اور یہ وہ جوہر ہے جو صحیح بخاری سے حاصل ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدر الوحی کا باب قائم کر کے یہ ذہن دیا ہے ہر مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. کسی مسئلے میں کتاب و سنت سے ہٹ کر بات نہیں ہو سکتی. ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے پورے اس سفر میں جو باب قائم کیا اس کو قرآن سے یا حدیث سے ثابت کر کے دکھایا. اور اسی لیے صحیح بخاری پورا دین ہے بحمد اللہ. پورا دین، پورا دین آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا انشاءاللہ. اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آخری باب میزان کا قائم کریں، تاکہ جب کتاب ختم ہو تو طلبہ اور طالبات کے ذہن میں یہ بات بھی بیٹھ جائے کہ صحیح بخاری کی حیثیت بھی ایک میزان کی ہے. جو حدیث، جو مسئلہ اس میزان میں فٹ ہے وہ دین ہے، جو ان فٹ ہے وہ بے دینی. یہ صحیح بخاری پڑھنے والوں کو اس بات کا علم ہے. جو یہاں فٹ ہے صحیح بخاری وہ دین ہے، اور جو چیز یہاں فٹ ہے اس میزان کے خلاف ہے وہ بے دینی ہے، الحاد ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہر دور میں شرق و غرب کے علماء نے، محدثین نے صحیح بخاری کو کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب قرار دیا. اصح الکتب صحیح بخاری معمولی بات نہیں، اس پر پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے. واحد الحدیث ہو، شوافی ہو، موالک ہو، احناف ہو، حنابلہ ہو، سب کا اجماع ہے اس کتاب کی صحت پر. اور بات سے بات نکلتی ہے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کے لیے. میں آج یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ صحیح بخاری پڑھ لو اور آ کر ہمیں دیکھ لو. ہماری کوئی چیز، کوئی عمل اس کتاب کی کسی حدیث کے خلاف ہو تو بتاؤ. یہ ہمارا دعویٰ. کتابیں دیکھ لو، قرآن دیکھ لو، حدیث دیکھ لو، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب سنن، ان کی صحیح حدیث دیکھ لو. کوئی ہمارا مسئلہ کسی حدیث کے خلاف ہو تو بتاؤ. یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. منبر پر بیٹھو، یہاں کی ہر بات کا اللہ کو حساب دینا. میرے ذاتی کردار میں غلطی ہو سکتی، لیکن جو ہمارا منہج ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس میں بھی الحمدللہ کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی نہیں. اس کتاب کی صحت پر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے. اور ہم عہد الحدیث کا کوئی عمل اس کتاب کے خلاف ثابت کر کے دکھاؤ. اپنی حقانیت کا دعویٰ ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن یہ دعویٰ ایک اساس کے ساتھ ہے. ہمارا کوئی عقیدہ، کوئی منہج، کوئی عمل صحیح بخاری کے خلاف ثابت کر کے دکھاؤ. انشاءاللہ یہ ایک بڑا علم نافع ہے، اس پر غور کیجیے. اصل چیز یہ تھی، معتزلہ نے اس میزان کے نور کو بجھانے کی کوشش کی. اصل بات یہ قابل غور تھی کہ یا اللہ تو میزان کیوں قائم کرے گا؟ بنادا الموادین القسطہ لیوم القیامہ، اہل حساب یوم القیامہ، ہم عدل کا میزان قائم کریں گے قیامت کے دن کا حساب لینے کے لیے. پہلے جتنے مراحل گزریں گے ان میں اعمال کی گنتی ہو رہی تھی، اعمال گنے جا رہے ہیں. وہ گنے کیسے جا رہے ہیں؟ کبھی بندوں کے صحیفے کھول کر، فرشتے صحیفے تیار کر رہے ہیں نیکیوں اور بدیوں کے، ان صحیفوں کو کھولا جائے گا، اعمال کو گنا جائے گا. کہیں زمین سے کہا جائے گا کہ تو اس بندے کی رازدان ہے، اس بندے نے سارے کام تجھ میں کھڑے ہو کر کیے ہیں، اس بندے کے رات اگل دے. تو زمین رات اگلے گی، خبریں دے گی اس بندے نے یہ کیا اور یہ کیا. اور کبھی انسان کی زبان پہ مہر لگا کر اس کے بقیہ اعضاء سے پوچھا جائے گا، ہاتھوں سے پوچھا جائے گا اس بندے نے کیا کیا، کیا کھوایا، کیا کھایا. ٹانگوں سے پوچھا جائے گا یہ بندہ چل چل کر کہاں جاتا رہا، تو اس کی رازدار ہے، ٹانگیں بتائیں گی، اعضاء گواہی دیں گے. لیکن یہ سارے مرحلے اعمال کی گنتی تک محدود ہیں. اگلا مرحلہ وزن اعمال کا، کہ اگر اعمال پورے ہیں، گنتی مکمل ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال کا معیار بھی ہے یا نہیں، عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص تھا یا نہیں، اور عمل کرنے والے میں یہ بصیرت تھی یا نہیں کہ وہ ہر عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرے، کسی اور کا طریقہ نہیں، نہ کسی پیر و مرشد کا، نہ کسی امام کا، نہ کسی برادری کا، نہ کسی بزرگ کا. یہ سارا کا سارا دین دین وحی ہے، اور وحی الہی قرآن مجید اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث. اس معیار کو چیک کیا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں یعنی بہت سے مباحث چھوڑے جا رہا ہوں، حقیقت یہ کہ یہ آخری جو باب ہے اس میں اتنا علم ہے، اتنا علم ہے کہ اس علم کو لکھنے میں کئی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں، اور کئی مجالس چاہیے اس حدیث کے ایک ایک لفظ کو واضح کرنے کے لیے. مگر چونکہ وقت کی قید سامنے مستحضر ہے، تو میں نے دو باتیں عرض کر دی. ان اس آخری باب کو قائم کرنے کا جو مقصود بھی ذات تھا، وہ دو گمراہ فرقوں کی تردید. تو آخری بات یاد کرنی ہے کہ ہم اس میزان کی تیاری کے لیے مستعد ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کو قرآن کی آیت سے ثابت کیا، اور اس کے بعد ایک حدیث سے ثابت کیا. یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمتان حبیبتان علی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور زبان پر ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن میزان پر بھاری ہوں گے. یہ دلیل امام بخاری کی کہ یہ دو کلمے میزان پر بھاری ہوں گے، اس کا معنی تولے جائیں گے. اس حدیث سے وزن اعمال ثابت ہو رہا ہے کہ دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے، اللہ کو پیارے، اور اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اعمال تولے جائیں گے اور اعمال کا وزن ہوگا، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اب وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے. تو پھر ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے میزان کی ہم تیاری کریں، اور تیاری کے لیے تین امور بڑے اہم ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے تمام فرائض ان کو پورا کیا جائے، اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ان سے بعد آ جائیں، اور جو بھی عمل کریں، خواب و عمل کرنے سے متعلق ہو یا چھوڑنے سے متعلق ہو، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کی بنیاد پر. اور تیسری چیز یہ کہ ہر وہ عمل جو کتاب و سنت نے پیش کیا وہ ہم کریں بالکل اس طریقے کے مطابق جو اللہ کے پیغمبر کا طریقہ تھا، سنت کی اتباع. اور ہر مسئلے میں شرعی نصوص کے تحت اور مطابق وہ عمل کیا جائے اور وہ کام کیا جائے. یہ میزان کی تیاری کے تین اہم بنیادیں ہیں، تین اہم بنیادیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان امور کا خیال رکھا جائے جو امور زیادہ اللہ کے میزان کو بھاری کرنے کے لیے معاون ہوں گے، جیسے یہ حدیث، یہ دو کلمے میزان پر بھاری ہوں گے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ دونوں کلمے توحید کے کلمے، سبحان اللہ جو ہے یہ توحید تنزیہ، اور بحمدہ یہ توحید اکرام، یہ اللہ رب العزت صفات نقص سے مبرہ اور پاک ہے، اور اس کا مظہر سبحان اللہ ہے، اور اللہ رب العزت ہر صفت کمال کے مستحق ہے، اس کا مظہر بحمد ہی ہے، اور یہ مکمل توحید ہے. اسماء و صفات کے مکمل توحید کے دو شعبے ہیں، ایک شعبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، دوسرا شعبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال کا مستحق ہے. سبحان اللہ اس کا تعلق تنزیہ کے ساتھ ہے، وبحمد ہی اس کا تعلق اکرام کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صفت کمال کا مستحق ہے. اس کا معنی یہ کہ سب سے زیادہ اللہ کے میزان کو بھاری کرنے والا عمل جو ہے وہ توحید ہے، جس کی ایک نظیر آپ نے اس سے قبل بھی سن لی کہ قیامت کے روز ایک شخص جب آئے گا حساب و کتاب کے لیے، اور اس کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے گناہوں کے 99 دفاتر ہیں، اور نیکی کی ایک پرچی جب بدن ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ثقلت البطاقہ بطاشت السجلات، کہ وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور اس کے مقابلے میں جو 99 دفاتر ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے، گناہ ہلکے پڑ گئے اور وہ ایک پرچی نیکی کی بھاری پڑ گئی. اس میں کیا لکھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کلمہ، یہ بھاری پڑ گیا، یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید یقیناً بھاری پڑ گیا. تو یقیناً اللہ کی توحید سب سے زیادہ اللہ کے میزان کو بھاری کرنے والی. لیکن ایک بات بڑی توجہ سے سن لیجئے کہ اس کی پرچی میں کیا لکھا ہوا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس گواہی کو قبول کر لیا، اس کے علم کو قبول کر لیا. اس کا معنی یہ کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں. آج لوگوں کا تعلق اس کلمہ توحید سے قائم ہے لیکن صرف لا الہ الا اللہ کی حد تک. آج گواہی موجود نہیں، گواہی کے تقاضے موجود نہیں، صرف کلمے پڑھے جا رہے ہیں، لوگ حلقے بنا کر اجتماعی ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ان کے معنی کا علم نہیں ہے اور گواہی کا ادراک نہیں. تکلفات پیش کیے جا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیسے کیا جائے، اپنے سانس کو روکا جائے اور ناف کے نیچے سے آواز نکالی جائے اور پھر سانس کو بند کر لیا جائے، پھر ان اللہ کہتے ہوئے اپنے سر کی ضرب اپنے سینے پہ لگائی جائے. یہ طریقہ لکھا جاتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ایک تکلف بدعت. لیکن جو اصل چیز ہے اس سے امت کو دور کیا جاتا ہے. یہ حدیث بطاقہ اس اصل حیثیت کو واضح کر رہی ہے کہ اس شخص کی جو نیکی کی پرچی تھی اس پر کیا لکھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. مانا کلمہ لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تب قبول ہوگا جب گواہی کے ساتھ ہو، اور گواہی وہ معتبر ہوتی ہے جو علم کے ساتھ ہو. علم کے بغیر گواہی بیکار. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کی معرفت نہ ہو اور اس کا علم نہ ہو اور اس علم کے مطابق گواہی نہ ہو، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو اس شخص کی یہ نیکی قابل قبول بن گئی، اس نے گواہی دی تھی اور اللہ نے اس کی اس نیکی کو گواہی کے طور پہ درج کیا اور گواہی کے طور پہ قبول کیا. تو مجرد نطق کافی نہیں ہے، تلفظ کافی نہیں ہے، بلکہ تلفظ کے ساتھ گواہی اور گواہی کی شرط علم. جب تک علم نہیں ہوگا، حقیقی اور صحیح علم، نفی کا تقاضا کیا ہے، اس بات کا تقاضا کیا ہے، اس وقت تک اس کلمے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک اور حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کہ بخن بخن لخمس ما ادخلہن فی المیزان، پانچ چیزیں، کیا کہنا ان کا، یہ پانچ چیزیں اللہ کے میزان میں کتنی بھاری ہوں گی. اور پانچ چیزیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چار. اور پانچویں چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا دے یا بیٹی دے اور وہ فوت ہو جائے اور یہ شخص صبر کرے، تو یہ صبر بھی اللہ کے میزان میں بڑا بھاری ہوگا. یہ چاروں کلمے توحید کے کلمے، اس کا معنی سب سے زیادہ وزن جو ہوگا اللہ کے میزان جس عمل کا وہ توحید ہے. پھر قرآن پاک سے اشارے ملتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع بھی اللہ کے میزان کو بھاری کرنے والی ہے. اور احادیث کا ذخیرہ یہ بھی ملتا ہے کہ اخلاق حسنہ بھی اللہ کے میزان کو بھاری کرنے والے. تو ہمیں ان تمام رموز کو پہچاننا چاہیے, اور وہ مقاصد جو امام بخاری کے پیش نظر تھے انہیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ہمارا وزن اعمال پر ایمان کہ اللہ ترازو قائم کرے گا اور اعمال کو تولے گا, ہم اس کی تیاری کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے اور گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دے. اللہ کے بندو یہ حساب بڑا ہی دقیق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو الحسنات والسیئات, کہ قیامت کے دن نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا. فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ, جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے بھاری پڑ گئیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ جنتی ہوگا, اور جس کے گناہ نیکیوں سے بھاری پڑ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ جہنمی ہوگا. اتنا دقیق حساب ہے. یہ میزان ایک رائی کے دانے کے فرق کو بھی ظاہر کرے گا. اگر نیکیاں ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں تو جنت کا فیصلہ ہوگا, اور گناہ ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے تو جہنم کا فیصلہ ہوگا. پھر اس کا تقاضا یہ ہے ہم ہر نیکی کریں اور کسی نیکی کو حقیر نہ جانیں. آج یہ بھی کچھ لوگوں میں بدعت داخل ہو چکی ہے کہ پیغمبر اسلام کی سنتوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور معمولی سمجھا جاتا ہے, کہ ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, ان بڑے بڑے کاموں کی خاطر اگر چھوٹی سنتوں کو چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ دو. یہ فکر بھی بدعت ہے. کچھ لوگوں کو وحدت امت کا دورہ پڑتا ہے, امت کے اتحاد کا. میاں وحدت ہونی چاہیے اور مرکزی باتوں کو سامنے رکھو, سنتوں کو چھوڑ دو. ہم اس فکر کو نہیں مانتے, اس فکر کو ہم نہیں مانتے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا ہے سارے چھوٹے بڑے امور کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, احکام کے ساتھ, معاملات کے ساتھ, فضائل کے ساتھ, رغائب کے ساتھ. اب جہاں بات ہوگی پورے دین کی بات ہوگی. جو اس میزان میں آتا ہے وہ آئے, جو نہیں آتا وہ نہ آئے. لیکن ہم اپنے منہج کو قربان کرنے کی کوشش کریں توحید امت کے مزعومہ دعوے کی خاطر, بالکل نہیں. پورے دین کی بات ہوگی فرائض کے ساتھ, سنتوں کے ساتھ. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے دل میں سختی ہے, غلظت ہے, میں چاہتا ہوں کہ دل نرم ہو جائے, اس کے لیے کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تحقرن من المعروف شیء, کسی نیکی کو کسی سنت کو حقیر نہ جانا, چھوٹا نہ سمجھ. تو وزن اعمال میں یہ بھی ایک دعوت ہے ہمارے لیے کہ جب یہ میزان قیامت کے دن ایک رائی کے دانے کے فرق کو ظاہر کرے گا تو پھر ہر نیکی کرو, ہر نیکی کرو, اور ہر نیکی کو اللہ کی توفیق سمجھو, اس کو کر گزرو, اور کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. ہر نیکی کرو. اور سنت رسول چھوٹی نہیں ہوتی, سنت رسول کی بڑی عظمت ہے. کسی سنت کو ہم اپنے علم اور اپنے اجتہاد سے چھوٹا کہیں, یہ پیغمبر اسلام کی سنت کی توفیق. ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایک انسان کی نجات ایک سنت پر عمل کرنے سے ہو سکتی ہے. کتب حدیث میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں. تو یہ بھی وزن اعمال کی دعوت. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آخر میں اپنی طالبات بیٹیوں کو ایک نصیحت کرتے ہوئے کہ بھائی الحمد للہ آپ نے سند فراغت حاصل کر لی, صحیح بخاری پڑھ لی اور کتب ستہ پڑھ لی, اور اس علم کے نور سے سینے منور ہو چکے ہیں. اب آگے تعلیم و تربیت کا کام ہونا چاہیے. اور میری طالبات بیٹھی ہو یہ بات نوٹ کر لو کہ تمہاری تعلیم اور تربیت کا اصل مرکز تمہارے گھر ہے. اگر ہر طالبہ اپنے گھر کی اصلاح کی ٹھان لے تو پورے معاشرے میں انقلاب آ سکتا. آج ہم نے کچھ داعیات کو دیکھا ہے اور کچھ معلمات کو دیکھا ہے جو اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور دعوت کی حجت لے کر اکثر اپنے گھروں سے باہر رہتے ہیں, اکثر اپنے گھروں سے باہر رہتے ہیں. اور بعض اوقات ہم نے ایسی معلمات کے بارے میں بھی سنا ہے جو سفر بھی محرم کے بغیر کر لیتی, بھی دعوت دینے جا رہے ہیں. نہیں, دین اسلام اپنے سارے قواعد و ضوابط کے ساتھ قابل عمل, اور کبھی خیر شر کے راستے سے نہیں آ سکتا. بغیر محرم کے ایک عورت کا سفر کرنا شریعت کے خلاف ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں بغیر محرم کے جاؤں گی اور جا کر دعوت دوں گی اور وہ کارگر ہوگی تو یہ اس کی بھول ہے. شریعت تقاضے پورے کیجیے. اصل آپ کا مرکز آپ کا گھر ہے. ابھی حضرت عائشہ کی بات ہو رہی تھی, 2200 احادیث کی راوی اور معلمہ, اور دین کا بڑا کام کیا, بڑا کام کیا دین کا. اس امت تک وہ مسائل پہنچائے ہیں جن کی عظمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن ساری ان کی جد و جہد کا مرکز ان کے گھر تھے. اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کیا, طالبات آتی تھی ان سے پڑھتی تھی, تو ان کا اکثر جو حصہ تھا جد و جہد کا وہ ان کے گھر تھے. اور بڑی اس میں برکت ہے, بڑی برکت ہے اس میں. اگر اس کو ہم سمجھ لیں, اس نقطے کو پہچان لیں, تو آپ یقین کریں کہ ایک طالبہ بھی پوری امت میں انقلاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. امام بخاری کیا تھے؟ امام بخاری امام الدنیا فی الحدیث, پوری دنیا کے امیر اور امام فن حدیث میں, پوری دنیا. اور امام بخاری کی تیاری میں ان کی ماں کا کردار, ایک عورت کا کردار, ان کی ماں کی تربیت, ان کی ماں کی کفالت. امام صاحب یتیم پیدا ہوئے تھے اور ساری جدوجہد ان کی والدہ کا حصہ. تو ایک عورت کی دعاؤں, ایک عورت کی تربیت اور ایک عورت کی جدوجہد میں ایک شخص ایسا پیدا ہوا جس نے پوری دنیا میں, پوری کائنات میں انقلاب بپا کر دی. تو یہ کام معمولی ہے کہ گھر کی چار دیواری کو معمولی مت سمجھیے, کم مت سمجھیے, بڑا عظیم اس کا مقام. اخلاص اگر شامل حال ہو اور منہج اسلام شامل حال ہو, بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات عورتوں کو کچھ جماعتیں استعمال کرتی ہیں اپنے انتخابی مہم کی خاطر, یہ بھی غلط ہے. اور بعض اوقات عورتیں حجت دعوت لے کر سفر تک کرتی بغیر محرم کے, یہ بھی خلاف منہج. اپنے منہج پر قائم رہے اور وہ تعلیمات جو اللہ کے پیغمبر نے دی ان کو اختیار کریں, ان پر قائم رہیں. کام کی توفیق اللہ کے اذن سے ہوگی, اللہ تعالیٰ اذن دے گا, اس کا امر ہوگا تو کام کامیاب ہوگا, اس کا امر نہیں ہوگا تو قطعاً کامیابی نہیں ہو سکتی, چاہے ہم زمین و آسمان کے قلابے تک ملا دیں. ام المومنین اپنے گھر میں بیٹھ کر کتنا کام کر گئے, کتنا کام کر گئے. پھر کیا ان کو مقام حاصل ہوا؟ ان کے ایک شاگرد امام مسروق تابعی تھے, بڑے محدث تھے, اتنی محبت تھی ان سے کہ جب ان سے حدیث ذکر کرتے, ام المومنین سے روایت کرتے, تو اکثر جوش میں آ کر یہ فرماتے کہ لوگو مجھے یہ حدیث اس خاتون نے دی ہے جس خاتون کا مقام یہ ہے, حدثتنی الصادقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرہ من فوق سبع سماوات. اس خاتون نے دی ہے جو صادقہ تھی, سچی تھی اور صدیق کی بیٹی تھی اور اللہ کے حبیب کی محبوبہ تھی. وہ خاتون جس کی برات اللہ نے آسمانوں سے اتاری. اتنا اونچا مقام, اتنا اونچا مقام, جن کے مقام کے لیے یہ حدیث کافی ہے. آپ نے سمجھا کہ عائشہ تجھ سے شادی سے قبل جبریل امین کئی بار میرے خواب میں آئے اور ایک سونے کا تشت لے کر, اوپر ریشمی رومال ہے, رومال کے نیچے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, اور جبریل نے کہا اس پردے کو اٹھاؤ, اس رومال کو اٹھا کر دیکھو. میں نے خواب میں اٹھایا تو پتا اس رومال کے نیچے کون تھا؟ تو تھی. اور جبریل نے کہا کہ ہاں ہی زوجتک کا پھر دنیا بر آخرا, یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. یہ سارا شرف کیسے حاصل ہوا؟ اس منہج کی پاسداری کی بنا پر. تو ہم بھی اسی منہج کے امین بنے, اللہ پاک توفیق عطا فرما دے, اللہ پاک علم نافع کے لیے, عمل صالح کے لیے دروازے کھول دے, اور ان بیٹیوں کو جو آج فارغ ہو رہی ہیں اور کل میدان عمل میں داخل ہوں گی, کامیاب معلمات بنا دے, مدرسات بنا دے, تاکہ ان چراغوں سے آگے شمعیں جلتی رہیں اور چراغ روشن ہوتے رہیں اور یہ دعوت گھر گھر پہنچے اور پھر گھر گھر میں اصلاح کا کام ہو, انقلاب کا کام ہو. اللہ کی توفیق سے یہ سب ممکن ہے. اللہ رب العزت ان برکات سے صحیح معنی میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ دینی ادارے جن میں یہ جامعہ عائشہ بھی ہے, اللہ ان کو قائم و دائم رکھے, یہ جہود برقرار رہے اور جاری رہے, اور ہم کو توفیق دے کہ ہم اداروں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں تاکہ نشاطات قائم رہیں اور بہادر موجود رہیں. اقول قولی هذا, واستغفر الله لي ولكم, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.